एक और भी सूरह फातिहा की तिलावत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد هو على آله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون لائق صد احترام مومنین اور مومنات پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق اور سعادت عنایت فرمائی کہ اس فرش مقدس پر آ کر بیٹھیں اور اس پروردگار کے مقدس ترین بندوں کا ذکر کریں اور سنیں. پروردگار عالم اپنے بندوں پر جتنی رافت جتنی رحمت جتنی برکت جتنی عافیت جتنا کرم رکھتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دسترخوان سجانے کے بعد خود دعوت دے کر بلاتا ہے اور جب بندے نہ آ رہے ہوں خود سے تو وہ بہانے بھی پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد بندہ آ کر دسترخوان کرم خدا پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا کریم رب ہے۔ کائنات کے اندر بہت سے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ دے سکتے ہیں مگر روکتے ہیں۔ پروردگار عالم ایسا کریم ہے کہ جس کے کرم کا کسی سے تقابل نہیں کر سکتا، جو عین کرم ہے وہ ایسے دینا چاہتا ہے، ایسے دینا چاہتا ہے کہ اگر کوئی متوجہ نہیں بھی ہے تو اسے متوجہ کرتا ہے، اگر کوئی غافل بھی ہے تو اسے جھنجھوڑتا ہے، اگر کوئی سویا بھی ہوا ہے تو اس کے لیے الارم بجاتا ہے۔ آپ عزیزان محترم ذرا سوچئے، کائنات کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی پروموشنز، کچھ ایسی آفرز آتی ہیں کہ جو محدود ہوتی ہیں، جسے پتا چل جاتا ہے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے اس آفر سے استفادہ کرنے کے لیے، اسے اویل کرنے کے لیے۔ جب وہاں جاتا ہے تو اس کا فلاں دوست بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں وہاں جا کر کے جہاں پر وہ آفر لگی تھی وہاں پہنچتے ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے شکوا کرتے ہیں، پہلا شکوا ہوتا ہے ایک کسی بھی دوست کی طرف سے کہ تم نے نہیں بتایا، اتنا بڑا موقع لگا تھا، اتنی بڑی پروموشن تھی اور تم نے نہیں بتایا۔ تو کہا میرے بھائی تم نے بھی تو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہا کیونکہ محدود آفر تھی، لمیٹڈ آفر تھی، خطرہ تھا، خوف تھا کہ ختم ہو جانے سے پہلے مجھے نہ ملا تو کیا ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ مگر یہ پروردگار عالم کی بارگاہ، اول تو یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں عطا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے مانگنے کی ادا میں ہے، ہماری ادا میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اور ایسا خدا کیسے بہانے بناتا ہے، کیسا بہانے بناتا ہے؟ آپ جانتے ہیں وقت نماز تہجد، وہ آسمان کی جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، ملائکہ کی صدا آتی ہے، ہے کوئی بیمار کہ جو شفا چاہتا ہو اسے شفا دے دے، ہے کوئی علم کا طلبگار جسے ہم علم دے دیں، ہے کوئی رزق کا متلاشی جو آ جائے اس وقت خدا کی بارگاہ میں رزق بٹ رہا ہے۔ غفلت ہماری جانب سے، ہم سوئے پڑے رہتے ہیں کیونکہ غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی عطا کی گھڑی ہے۔ مگر عزیزان محترم پروردگار عالم یہ دیکھیے، کچھ خاص گھڑیاں ہیں، کچھ خاص موقع ہیں کہ جن موقعوں پر پروردگار عالم نے خاص اپنا دسترخوان بچھایا ہے۔ شب جمعہ ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی، روز جمعہ ان وقتوں میں سے ایک وقت ہے، جو بھی ولادت شہادت امام معصوم علیہ السلام کی آتی ہے اس پر وہ خاص وقت ہے۔ مگر کچھ ایسے مہینے ہیں، پروردگار عالم نے کچھ ایسے مہینے قرار دیے ہیں کہ جن میں یہ معاملہ نان سٹاپ ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم کے کرم کو محدود کرنا ظلم ہے، انفائنائٹ کرم، انکاؤنٹیبل کرم۔ اور یہ سوچ لیجئے گا انسان کو جب ہوش آ جائے وہ وقت مناسب وقت ہے اس سے مانگنے کا۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے کوئی وقت معین کیا کہ بھائی اس وقت مانگ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور وقت پر میرے پاس نہ آنا۔ غلقت الملوک ابوابہا واقامت علیہا حراسہا وحجابہا وخلا کل حبیب بحبیبہ وبابک مفتوح للسائلین۔ اے خدا رات کا وقت ہو گیا ہے، رات گہری ہو گئی ہے، لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے، بادشاہوں نے اپنے درباروں کو کلوز کر دیا، اپنے درباروں کو دروازہ بند کر کے اس پر سپاہی کھڑے کر دیے، دوست دوست سے جدا ہو کر اپنے اپنے گھر چلا گیا، اب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، سب نے اپنے دروازے کرم کو بند کر دیا، مگر اے خدا بابوں کا مفتوح للسائلین، اے خدا اب بھی تیرا دروازہ سوال کرنے والے کے لیے کھلا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کلام آپ نے جو سنا یہ کلام کسی عام ہستی کا نہیں تھا، یہ کسی عام ہستی کا نہیں تھا، یہ اس ہستی کا کلام تھا کہ جس کے کلام کو خود معصوم نے یہ کہا کلامکم نور۔ امام معصوم، امام سید الساجدین، آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک شخص نے دیکھا کہ خانہ کعبہ، مختلف تعبیریں، خانہ کعبہ کے جو پرنالا ہے اس پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے، دیکھا پانی نہیں آنسو تھے، مولا سید سجاد کے آنسو تھے، کتنا زارو قطار میرا مولا گریہ کر رہا ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، اور اس وقت اسی وقت کے یہ جملے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مولا یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، خیر وہ گھڑیاں کہ جن میں پروردگار عالم کی عطا ہے، اور خاص مہینے کہ جن خاص مہینوں کی اس انداز سے ابتدا ہو رہی ہے، رجب، شعبان، ماہ رمضان۔ ماہ رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے یقیناً، لیکن اگر کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس کی فضیلت ماہ رمضان کے برابر یا اس سے کچھ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ماہ رجب ہے۔ یہ بات یقین رکھیے، آپ کلام معصومین علیہ السلام کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ابھی وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ چند ایک وجوہات کی بنا پر ماہ رجب کی فضیلت ماہ رمضان سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ماہ رمضان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رات ماہ رمضان کے اندر موجود ہے کہ جو ماہ رمضان میں شب قدر ہے، ویسی رات پورے سال کوئی رات نہیں، لیکن پروردگار عالم نے، اب وہ دلیل جو دعویٰ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کے بعد دلیل، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یقیناً افضل ہے اور بہت زیادہ افضل ہے، نہیں، بہت قریب قریب، یہ جو دو مہینے ہیں ماہ رمضان اور ماہ رجب، بہت زیادہ فضیلت کے حامل پورے 12 مہینوں میں۔ پروردگار عالم کے حبیب اور ان کی آل، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، پروردگار عالم نے کائنات میں اشیاء کو خلق فرمایا، اور ہر نوع خلقت الہی، ہر نوع، ہر ٹائپ میں پروردگار عالم نے ایک کو اس ٹائپ کا سردار قرار دیا، یعنی اس قسم، اس نوع کا سردار۔ بہت ساری اقسام کی خلقتیں پروردگار عالم کی، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمینیں بنائی، اللہ نے اوقات بنائے، اللہ نے مہینے بنائے، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے ملائکہ بنائے، اللہ نے جنات بنائے، ہر نوع خلقت خدا میں اس نوع کا ایک سردار اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے پروردگار عالم نے مہینوں میں سے ایک کو سرداری کا شرف عطا کیا، راتوں میں سے ایک رات شب قدر کو پروردگار عالم نے سرداری کا رتبہ عنایت فرمایا، آسمانوں میں سے پروردگار عالم نے عرش کو چنا، اپنا عرش قرار دیا، لیکن پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، کون سا پہاڑ؟ اسے تمام پہاڑوں کا سردار بنایا، عقیق کا پہاڑ۔ چلیے یہاں پر رک کر ایک جملہ سن لیجئے، یہ کیوں ہوا کہ پروردگار، یا یہ نہ کہیے کہ کیوں ہوا، یہ تو خدا کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے ہو جائے، وہ تو عظیم فضل کا مالک ہے، وہ صاحب فضل ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ جود و کرم، سخاوت کرنے والا ہے، اس کو کسی بندے پر فضل اور کیا کوئی معیار ہے؟ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، عقیق کے پہاڑ کو چن کر انہیں پہاڑوں کا سردار بنانے کا کوئی معیار ہے؟ سات آسمانوں میں سے ایک آسمان کہ جس جو ساتواں آسمان ہے اسے اپنا عرش قرار دینے کا کوئی معیار ہے، کوئی کرائٹیریا ہے؟ حجر اسود کیا کوئی معیار ہے؟ کیا؟ اب وہ سنیے بات، ذرا سی جزئیات میں جا رہی ہے، مگر میں انشاءاللہ پلٹ کر چند دقائق میں واپس اپنے موضوع کی جانب آ جاتا ہوں، مگر معیار کی تو سن لیجئے، معیار کیا ہے؟ یہ جتنی سرداریاں عطا ہوئی ہیں نا اور وہ سماعت فرمائیے تاکہ نتیجہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جائے. جناب قمبر ہے اور مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے, ٹھیک ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے کہا اے قمبر جا کر خربوزہ لے کر آؤ. جناب قمبر خربوزہ لے کر آئے. مولا کائنات علیہ السلام نے کاٹا, کڑوا نکلا, ترش نکلا, تلخ نکلا. مولا نے کہا جاؤ قمبر دوسرا لے کر آؤ. دوسرا خربوزہ لایا گیا, خربوز یا تربوزہ دو میں سے کوئی ایک پھل. کہا جا کر قمبر دوسرا تربوز لے کر آؤ. دوسرا تربوز لایا گیا, وہ بھی کڑوا نکلا. جا قمبر یہ بھی نہیں, ایک اور تربوز لے کر آؤ. ایک اور تربوز لایا گیا, واٹر میلن لایا گیا تیسرا. اور جب اسے کاٹ کر دوپارہ کر کر چکھا گیا تو وہ بھی تلخ نکلا, کڑوا نکلا, بٹر نکلا. مولا نے کہا جاؤ قمبر ایک اور لے کر آؤ. اب جب چوتھا آیا تو وہ میٹھا نکلا. یہ راز میرا مولا امیر کائنات ہی بتائے کہ چار میں سے تین کیوں تلخ نکلے اور ایک کیوں میٹھا نکلا. مگر اس کے بعد جب قمبر مولا کائنات علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ یا مولا, مولا کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین تربوز جو تم پہلے لے کر آئے تھے, پروردگار عالم نے کائنات کی ہر خلقت, کائنات کی ہر شے کی جانب میری ولایت کو پیش کیا. جس نے میری ولایت, مجھ علی کی ولایت کو قبول کیا وہ مقبول ہو گئی, جس نے رد کیا وہ مردود ہو گئی. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے قبول نہ کیا تھا کھانے کے قابل نہ رہے تلخ ہو گئے, اور یہ جس نے قبول کیا تھا میٹھا ہو گیا. اللہم صل علی محمد. اور پہاڑوں میں سب سے پہلا وہ کہ جس نے مولا کائنات علیہ السلام, جب پہاڑوں کی جانب پروردگار عالم نے, اب پہاڑ سارے کے سارے حاضر ہیں, اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت, مولا کی محبت کو پیش کیا, جس پہاڑ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر قبول کر لیا, پروردگار عالم نے اسے عقیق کا پہاڑ اور اسے مبارک پہاڑ قرار دے دیا, تمام پہاڑوں کا سردار قرار دے دیا. اور اب نہ فقط یہ بلکہ وہ عقیق کا پہاڑ کے جو پہننا ایک مومن کی نشانی قرار دیا ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ عقیق کا پتھر تمہارے ہاتھوں تھے تاکہ جب جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے تو تمہیں یاد آئے کہ یہ جاندار نہیں ہے, یہ ذویل عقل نہیں ہے, یہ عقل والا نہیں ہے. مگر پھر بھی اس نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا اعلان نہیں کیا. تم انسان ہو, عاقل ہو, اشرف المخلوقات ہو, یاد رکھنا جس سے خدا نے محبت کی اس علی سے کبھی مخالفت نہ کرنا. تو پروردگار عالم نے کائنات کی جتنی بھی خلقت فرمائی ہے ان میں سے ہر نوع کے اندر ایک شے کو اس نوع کی چیزوں کا سردار قرار. مگر ایک روایت کی جو ماہ رجب کے حوالے سے ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے کلام, اب یہاں پر سرداری کی بات نہیں ہے, جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ, اس حدیث کے اندر بات چننے کی ہے, پسند کرنے کی ہے, اختیار کرنے کی, جس کو حدیث اختیار بھی کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے کلام میں سے, کلاموں میں سے جتنے کلام ہیں ان میں سے چار کو چنا اور خاص طور سے پسند کیا. یعنی کہ آپ سارے کے سارے کلام رکھیں اور آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے کہ کلام کون سا ایسا کلام ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اس کم وقت میں بہترین کلام کون سا پڑھ سکتا ہوں, یہ چار جو اس میں سے پسند آئے پڑھ لیجئے. کلاموں میں سے چار کو چنا, سبحان اللہ ہے, والحمد للہ ہے, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, یہ چار چیزیں کلاموں میں سے. پروردگار عالم نے ملائکہ کو سنا, جناب جبرائیل, جناب میکائیل, جناب عزرائیل, جناب اسرافیل. پروردگار عالم نے انبیاء کو خلق کیا, ان میں سے چار کو چنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو چنا. اور پروردگار عالم نے جب خواتین کو خلق کیا تو ان میں سے بھی چار کو چنا, جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ طاہرہ اور بنت رسول سیدت نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جب پروردگار عالم نے زمینوں کو خلق کیا تو ان زمینوں میں سے چار کو خاص رتبہ عنایت فرمایا، ان چار کو چن لیا، خاص منصب عطا کیا، خاص فضیلت دی، کیا کہ ان چار زمینوں پر جائیں میرا ذکر کریں۔ زمین مکہ، مدینہ، زمین کربلا یا زمین کوفہ اور بیت المقدس، بقعتوں میں سے چار بقع یعنی زمین کے ٹکڑوں میں سے چار زمین کے ٹکڑوں کو پروردگار عالم نے چنا۔ میں اپنے موضوع کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں، مکہ، مدینہ، کوفہ، بیت المقدس، اور پروردگار عالم نے، میں مختصر کر رہا ہوں اس حدیث کو ورنہ اور بھی اس کے اسرار رموز اس کے اندر موجود ہیں، پروردگار عالم نے جب مہینوں کو خلق کیا ان مہینوں میں سے چار کو چنا اور انہیں حرام مہینے قرار دیے۔ پروردگار عالم نے بارہ مہینوں میں سے چار، وہ جو آپ نے بہت یہ عبارت سنی ہوگی علماء کرام سے ممبر سے کہ چار حرام مہینے، چار حرام مہینے یعنی کہ کیا چار پروہبیٹڈ مہینے نہیں، چار احترام والے مہینے، چار حرام مہینے، حراما احترام اسی سے نکلا ہے، چار احترام والے مہینے، یہ چار احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ شہر رجب، شہر ذیقعدہ، شہر ذلحجہ اور شہر محرم، ماہ محرم، جن میں کفار سے جنگ کرنا بھی ممانعت رکھتا ہے۔ یہ اتنے احترام رکھتے ہیں، اتنا احترام رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس میں کفار سے جنگ کرنے کو بھی منع کر دیا۔ یہ چار مہینے پروردگار عالم نے بارہ میں سے ان چار مہینوں کو چنا اور انہیں خاص فضیلت عطا کی، ان میں سے ایک رجب۔ یہ ایک رجب سارے سال سے ہٹ کر اس انداز سے ہے کہ وہ تین مہینے، ان چار میں سے تین مہینے سیکوینس میں آ رہے ہیں، ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم، اور رجب کا مہینہ الگ۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی وہ فضیلت نہیں ہے، آپ ماہ رجب کی فضیلت کو اس بات سے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اگر جو ماہ رجب کو فضیلت دی بھی ہے تو ماہ رمضان کی تیاری کے عنوان سے دے رہا ہے پروردگار، در اس میں بھی اگر فضیلت ہے تو دراصل ماہ رمضان کی اس انداز سے کہ جب ماہ رجب سے تیاری شروع کرو گے تو ماہ رمضان میں پک کر ایسے تیار ہو جاؤ گے کہ عبادتیں کرنے میں تمہیں لطف اور مزہ آنے لگے گا۔ دیکھیے ورنہ تیاری کیسے کروائی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان اگر کوئی حرام غذا کھا لے، یا مثال کے طور پر خود کو روحانی طور پر پاک کرنا چاہے، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبارات سے پاک کرنا چاہے، روحانی طور سے پاک کرنا چاہے، کوئی غلط کام کر لیا انسان چھوڑ دے، اسے ترک کر دے، پروردگار عالم اسے پاک کر دیتا، لیکن جسمانی پاکیزگی کے لیے بہت سارے علماء ایک نسخہ خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ، کہ اپنی جسم کو اچھے سے پاک کرنے کے لیے، اپنے گوشت، اپنے ہڈیوں، اپنے خون کو پاک کرنے کے لیے 40 روز تک انسان ریاضت کرے، 40 دن تک، جس میں روزہ رکھے، ذکر الہی انجام دے۔ تو پروردگار عالم نے 29 خاص ماہ رمضان کے دنوں سے پہلے 60 دن آپ کو عطا کیے کہ ان 60 دنوں میں سے کم 40 دن تو آپ ایسے گزاریں گے ہم اور آپ انشاءاللہ کہ جس میں خود کو ماہ رمضان کے لیے تیار کر لیں گے۔ دیکھیے کچھ ایسی زمینیں ہیں کہ جن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ان کے احترام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینوں کا اتنا احترام ہے کہ ان مہینوں کے احترام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ زمینیں کہ جن کے احترام کا حق بہت زیادہ ہے، ایک زمین مکہ، ایک زمین کربلا، اتنا زیادہ روایتوں میں اور حدیثوں کے اندر ان زمینوں کا احترام آپ کو مل جائے گا پڑھنے کے لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کون سا عمل وہاں انجام دے اور کون سا ترک کر دے، یا احتیاط کرتے ہوئے اسے ترک کر دے۔ مکہ بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اتنا اس کا حق احترام کا کہ وہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح سے کربلا، اسی انداز سے یہ رجب ماہ شعبان، ماہ رمضان، اور وہ جو رات جو ہمارے پاس مہینے کے اندر 4 مرتبہ تو کم سے کم آتی ہی ہے، اور ہفتے میں ایک بار آتی, ہر ہفتے شب جمعہ اور روز جمعہ, کہ جس رات اور جس دن کا یہ حق ہے میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ اس بات کے نتیجے میں پوشیدہ ہے کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اگر اس کا احترام اتنا زیادہ ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے. یہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جب اعمال لیلۃ الجمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت اور اس کے اعمال رقم کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, تو یہ بیان کر رہے ہیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے کہ دیکھو شب جمعہ اور روز جمعہ کا بہت بڑا حق ہے, پروردگار عالم کی نگاہوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اس کی فضیلت کو ضائع نہ کرنا گناہ کرنے کے ذریعے سے. تو ایک جملہ جو ان مہینوں کی اور خاص طور سے رجب کی فضیلت کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں کہ جس کے مقدمے کے طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی, کل بھی آپ نے اس مہینے کی فضیلت کو سنا, آج بھی ابھی تک آپ اس مہینے کی فضیلت کا بیان سن رہے ہیں, کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر عام عمل بھی بہت زیادہ ثواب, دگنا یا اس سے کئی زیادہ ثواب لے کر آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا, اس مہینے میں کیا ہوا ایک چھوٹا سا نیک عمل جب اتنا زیادہ ثواب لا رہا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایک گناہ بھی عام سزا سے زیادہ سزا دے جائے گا. لہذا اس مہینے اور ان مہینوں کی حرمتوں کو گناہ کرنے کے ذریعے سے پامال نہ کریں, یہ ایک بات ہو گئی. اب میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں تاکہ آج کے رات کے مولود دسویں امام حضرت آقا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان, ہم شروع کر سکیں. اس مہینے کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کا عجیب ثواب ملتا ہے روایتوں میں. اگر تو یہ کہ کوئی شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اسے کیا ثواب ملے گا. اگر کوئی شخص 100 مرتبہ 100 ٹائمز سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے, روایت یہ بیان کرتی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, وہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم اس پڑھنے والے کو بابرکت قرار دے دے گا, اس پر اپنی برکتوں کا نزول کرے گا, اس کی اولاد پر اپنی برکت کا نزول فرمائے گا, اس کے اہل و عیال اور اس کے رشتہ داروں پر پروردگار عالم برکت فرمائے گا, اور اس کے پڑوسیوں پر بھی اس کی برکتوں کا نزول ہوگا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, نادے علی نے سارا علاقہ بچا دیا. تو بھئی یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچا رہا ہے کہ یاد رکھنا تم پڑھو گے سورہ اخلاص مگر اس کا فائدہ کہاں تک جا رہا ہے, تم تک, تمہاری اولاد, تمہارے اہل و عیال, تمہارے رشتہ دار, تمہارے پڑوسیوں تک کو اس کا فائدہ ملے گا. اور پڑوسیوں کا معیار جو شریعت نے بتایا وہ کم سے کم 40 گھروں تک کا ہے, چاروں جانب, چاروں طرف سے 40 گھر. اچھا, ایک سورہ اخلاص کا یہ فائدہ. اور اگر کوئی شخص ماہ رجب کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنی رضا عطا کر دیتا ہے, پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور بس یہاں سے میں, چلیے ایک اور جملہ سن لیجئے, سورہ اخلاص پر ہم بات کو روک کر ذرا سا استغفار کی طرف دو جملے اور دوبارہ سے سورہ اخلاص, کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر ربط ہے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے. اور وہ یہ بات ہے استغفار کے حوالے سے کہ رجب کو استغفار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی موسم استغفار, موسم توبہ. پروردگار عالم اب یہ پھر اس میرے رب ذوالجلال کا وہ انداز ہے کہ کچھ لوگ اس وقت تک بارگاہ الہی میں نہیں آتے جب تک انہیں کوئی پروموشن یا کوئی آفر یا کوئی فیسٹیول کے نام پر نہ بلایا جائے. میں اپنے انداز میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. بس دیکھیے, ماں سمجھانے کے لیے, ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے, بچہ کھانا نہیں کھانا چاہتا, تو ماں کتنے جتن کرتی ہے, لیکن ان جتن کے اندر, ان کوششوں کے اندر سر فہرست یہ ہوتی ہے بات کہ وہ یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ طریقہ, وہ شے ڈھونڈ کر لائے کہ جو بچے کی پسند ہے, اس پسند کے نام پر کھانا کھلا دے. اب پروردگار عالم بھی دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ کیا پسند کرتے ہیں، یہ ان کا مزاج کیا ہے۔ وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ میرے دسترخوان کرم پر میرا بندہ آ جائے، بس میں اسے مغفرت عطا کر دوں، میں اسے برکت عطا کر دوں، میں اسے ثواب عطا کر دوں، میں اسے عافیت عطا کر دوں، اپنے کرم کے دروازے اس پر کھول دوں، بس یہ چل کر میری بارگاہ میں آئے۔ یعنی بغیر کوشش کے تو اتنا کریم خدا بھی کچھ عطا نہیں کر رہا۔ جو جناب مریم سلام اللہ علیہا ولادت ہوئی ہے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ جناب مریم سلام اللہ علیہا ولادت کے بعد اتنی کمزوری کے عالم میں ہے، مگر تب بھی خدا نے کہا کہ اے مریم سلام اللہ علیہا ذرا اس درخت کو ہاتھ مار دیجئے بس، تاکہ تازہ کھجوریں اس سوکھے ہوئے درخت سے آپ پر نازل ہو جائیں، تاکہ آپ ان کھجوروں کو کھا کر، ورنہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تو جنت سے جنت کی غذا کے تشت نازل ہوا کرتے تھے، مگر یہاں پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے اور اس انداز سے کہہ رہا ہے، ربیع التوبہ، موسم توبہ۔ اور کون سا ایک ذکر جو آپ نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گاڑی چلا رہے ہوں، آفس میں فارغ بیٹھے ہوں، موبائل پر واٹس ایپ کے میسیجز چیک کر رہے ہوں، یا فیس بک کی جو آپ وال ہے اپنی وہ چیک کر رہے ہوں، جتنا آپ کے پاس فارغ وقت ہے کہ جس میں آپ کی زبان خالی ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور اس سے اپنی توبہ کا سوال کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار جائیں گے۔ یہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ بار بار پڑھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ نہیں کھلنے والا ہے دروازہ، تب بھی اس کریم کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ گے، کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ یہ جو دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب، پھر کچھ دیر بعد یا رب یا رب یا رب، پھر کچھ جملے یا رب یا رب یا رب، یہ کیا ہے؟ کچھ جملے اللہ کی حمد کے، اللہ کی ثنا کے ادا کیے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی ہمدردی کو اپنی جانب کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو اس کا کرم ہماری جانب ہے، اگر کوئی خطا ہے تو ہمارے اعمال کی جانب سے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے پھر اس کی ہم سنا یا رب یا رب یا رب، نوک نوک نوک، پھر کچھ اس کے جملے حمد کے آپ نے ادا کیے، پھر یا رب یا رب یا رب، نوک نوک نوک، پھر کچھ جملے حمد و سنا کہ یا رب یا رب یا رب، کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ بس عزیزان محترم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ کی آپ نے بات سماعت فرمائی، اور ایک جملہ سورہ اخلاص کے بارے میں، یا علی مسلو کا مسلو سورت الاخلاص، یا علی آپ کی مثال سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کتنی مرتبہ کریں تو پورے کل قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے؟ تین مرتبہ۔ آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی 1/3، دوسری مرتبہ تلاوت کی 2/3، تیسری مرتبہ تلاوت کی پورے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہوا؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ کیسے بیان کیا گیا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو دل میں حب علی علیہ الصلوۃ والسلام رکھے، ایک تہائی ایمان مکمل، زبان سے علی کی محبت کا اقرار کرے، دو تہائی ایمان مکمل، اور اپنے اعضاء و جوارے سے علی کی سیرت پر عمل کر کے دکھائے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ بتصدق نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جیسے تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کل قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے، ویسے ہی تین اعتبارات سے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا، زبان سے اس محبت کا اقرار کرنا، اعضاء و جوارے سے وہ مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا، یہ انسان کے ایمان کو کمال عطا کیا کرتا ہے۔ اور آج جس رات، آج کی رات جو اتنی مبارک رات ہے، جس مولود کے صدقے میں آج کی رات رحمتوں کا یہ نزول ہو رہا ہے، وہ سبب جو ہستی ہے، اس ہستی کا نام بھی علی علیہ السلام ہی کے نام پر رکھا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے نام اس ہستی نے رکھے ہیں کہ جو لم یلد ولم یولد ہے. آئمہ طاہرین علیہ السلام کے نام خود رب ذوالجلال نے ودیت فرمائے. یہ نام علی, نام محمد, نام علی, نام موسیٰ, نام جعفر, نام باقر, یہ سارے کے سارے نام, فقط نام ہی نہیں بلکہ جو القاب ہیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کے, یہ بھی من جانب اللہ ہیں. جب آئمہ من جانب اللہ ہیں تو پھر نام بھی من جانب اللہ ہونے چاہیے. تو دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام, مگر دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں چلیے ابتدا میں کچھ مختصر معلومات خدمت میں آپ کی عرض کیا جائے. سن 214 ہجری ولادت ہو رہی ہے, 2 رجب المرجب, سرکار امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی. مولا کی ولادت ہو رہی ہے 2 رجب, سن 214 ہجری, کل 40 سال عمر مبارک ہے آپ کی, کل 40 سال عمر مبارک ہے. 254 ہجری کے اندر آپ کی شہادت واقع ہو رہی ہے. مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, شہر سامرہ میں آپ کی شہادت ہوئی. آہستہ آہستہ انشاءاللہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی, دسویں امام کی تاریخ کی تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. آپ کی والدہ گرامی جناب سمانہ مغربیہ, جناب سمانہ مغربیہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ کہ جن سے آپ کا عقد مدینہ منورہ میں ہوا. آپ کے القاب, نقی آپ کا ایک لقب, ہادی آپ کا ایک لقب, ابن الرضا آپ کا ایک لقب. ابن الرضا آپ کا لقب کیسے؟ امام سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے. آقا امام رضا علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ, یعنی امام علی رضا, امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی النقی علیہ السلام. اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ چوتھے امام, پانچویں امام اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بڑا آیا ہے اس اعتبار سے کہ دونوں اماموں کو علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پھیلانے کے لیے بہت وقت ملا. دو باطل قوتیں آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں, اور ان باطل طاقتوں کی نگاہیں آئمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں اصحاب کی جانب سے کچھ عرصے کے لیے ہٹی ہوئی ہیں, اور ان ادوار کے اندر وہ مدرسہ تشکیل پا گیا کہ جو مدرسہ چلتا رہا پھر دسویں امام اور گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور, بلکہ دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور. لیکن امام ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایک مائل سٹون ہے تاریخ آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں, کہ ساتویں امام علیہ السلام کے دور سے قید و بند کا وہ سلسلہ اتنی شدت پکڑ رہا ہے کہ تقریباً ساتویں امام کو اپنی زندگی کا 14 سال کا عرصہ قید میں گزارنا پڑا. چاہے آن اینڈ آف ہی صحیح, پیریوڈیکلی ہی صحیح, لیکن ساتویں امام اپنی زندگی کا تقریباً 14 سال کا عرصہ, 9 سال پیریوڈیکلی اور 5 سال مسلسل حیات طیبہ ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام. آخری 5 سال تقریباً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف قید و بند کی صحبتوں کے اندر مسلسل گزارا, مگر وہاں پر بھی سلسلہ ہدایت رکا نہیں, وہاں پر بھی شمع نور ہدایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہدایت کے نور کو پھیلاتا رہا. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا آپ کو خراسان, نوے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا آپ کو 8 سال کی عمر مبارک میں منصب امامت پر فائز ہونا ہوا. 8 سال کی عمر ہے امام تقی علیہ السلام جو کہ دسویں امام کے والد ہیں. میں ذرا پیچھے سے بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ بہتر انداز میں ہمیں وہ سینیریو سمجھ آ سکے کہ جس سینیریو میں دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کو گزارا. یہ تو ہم مسلسل سنتے ہی رہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مظالم کے جو امام پر ہوئے اس کی وجہ کیا تھی، وہ محرک کیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تاکہ توجہات کو ہماری جانب مبذول رکھیے گا کہ اب نویں امام علیہ السلام جو ہیں وہ اماموں کے سلسلے میں پہلے امام ہیں کہ جو اتنی کم سنی کے اندر امام بنے. 8 سال کی عمر میں نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام امام جواد علیہ السلام امام بنے، یعنی منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں ظاہراً، وإلا امام اس دنیا کے اندر آنے کے بعد نہیں، امام بن کر اس دنیا میں آیا کرتا ہے. تو کم سنی کی عمر میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت 8 سال کی، تقریباً 8 سال کی عمر ہے نویں امام علیہ السلام کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جب منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں، امام تقی علیہ السلام کی شہادت کتنے سال، کتنی عمر مبارک میں ہوئی ہے؟ جب شہادت ہوئی ہے نویں امام کی، امام تقی علیہ السلام کی، 10ویں امام کے والد کی، تو اس وقت نویں امام کی کیا عمر مبارک تھی؟ 25 سال. اس جوانی کے عالم میں، اس 25 سال کی عمر مبارک میں، اس کم سنی کے عالم میں نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کیا ہے معتصم ملعون نے، زہر دیا گیا، نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے. اب اس وقت 10ویں امام کی عمر 6 برس کی ہے، 8 سال کی عمر، اب تو بات 6 سال کی عمر پر آ گئی ہے کہ 6 سال کا یہ کم سن امام بن رہا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، ابن الرضا کیوں کہا گیا؟ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی، پہلے ابن الرضا کی وجہ سنیے اور اس کے بعد کم سنی کے اندر امام کا منصب امامت پر فائز ہونا اس کی برکت کیا تھی یہ سنیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر اولاد نہ تھی آپ کے عقد مبارک کے بعد، آپ کی نکاح کے بعد تقریباً 35 سال کا عرصہ گزرا امام رضا علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں. امام کے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دینے لگے تھے، وہی تانا کہ جو رسالت ماب کو تانا دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ ابتر کا تانا. پروردگار عالم نے انتظام، ہدایت کا انتظام فرمایا، مگر یہ جو اس تاخیر کا سبب تھا، اپنے پرایوں کی پہچان بھی ہو گئی اس عرصے کے اندر، کیونکہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام پر خلوص سے ایمان رکھتا ہوگا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر سر تسلیم کو خم کرے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام محمد رکھا گیا نام رسالت ماب پر، اور جن کا لقب تقی اور جواد قرار پایا، اور لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، نویں امام کو، 10ویں امام کے والد کو، ان کے نام مبارک سے زیادہ ابن الرضا کہہ کر بلانے لگے، کیونکہ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر بیٹا نہ تھا، اور بیٹا دیا تو کہنے لگے ابن الرضا، رضا کا بیٹا. پروردگار عالم کا یہ انتظام تھا کہ آج آپ دیکھ لیجئے رضوی سادات کی تعداد بہت کثیر ہے، یہ اس برکت کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے. میں بات کو بہت زیادہ ٹکانی نہیں کروں، 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک جلد سے جلد ہم آ جائیں، لیکن یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کوئی اولاد نہ تھی، فقط ایک اولاد اور وہ تھا بیٹا، اور وہ نویں امام. تو واحد اولاد ہے 8ویں امام علیہ السلام کی، امام رضا کی، وہ یہ امام تقی علیہ السلام جو والد ہے 10ویں امام کے. تو ابن رضا ہی کہا جائے گا کہ رضا کا بیٹا، رضا کا بیٹا، رضا کا بیٹا. رضا کے یہاں پر بیٹا نہ تھا، خدا نے بیٹا دیا اور اس شان سے دیا کہ نام سے زیادہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے وہ بیٹا منصوب ہو گیا. اور امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو تقوی سادات کیوں نہیں کہتے، رضوی سادات کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ پروردگار عالم نے وہاں اپنے حبیب کو ابتر کا تانا دینے والوں کی زبانوں کو گنگ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا، ایک ایسی بیٹی عطا کی، کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، محمد مصطفیٰ کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی. اور یہاں 8ویں امام کو وہ بیٹا دیا تقی جواد علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بابرکت بیٹا ہے، یہ سارے اماموں میں سب سے زیادہ بابرکت ہے، مبارک. لوگ اس وقت تک، اب آ جائیے کم سنی کے اندر امامت علیہ، امام امامت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں، اس کے کیا آثار ہیں لوگ یہ سمجھتے رہے. 7ویں امام، 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک کے دور میں ایک عمر کو پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ایک خام خیالی تھی کہ جسے دور کرنا تھا اس منزل پر کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہونے اور کروانے کے ذریعے سے پروردگار عالم کی جانب سے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے, ان کے خام خیالی تھے کہ شاید اس دنیا میں آ کر کچھ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن کر گرون اپ ہو کر کچھ سیکھ کر امامت کے قابل بن کر پھر منصب امامت پر فائز ہوتے تھے. لیکن دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام اس دنیا میں آ کر کچھ پڑھ لکھ کر امام نہیں بنتا, بلکہ امام بن کر اس دنیا میں آیا کرتا ہے. اور یہ وہ بات تھی کہ جو چلنا شروع ہوئی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ صورتحال ایسے کلیئر ہونے لگی ہے کہ 8 سال کی عمر مبارک ہے اور لوگوں نے حاضر سبھی یہ بچہ کہہ کر مولا کو پکارنے لگے, چاہے وہ 9ویں امام ہو یا 10ویں امام ہو. 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاضر سبھی کہہ کر پکارا جاتا تھا اور 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ سلسلہ رہا. ابھی ہم 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا آغاز کریں, اس سے پہلے جو مقدمہ طے پا رہا ہے اسے غور سے سماعت فرمائی کہ مامون اور خاص طور سے باطل کی اسٹریٹجی کو اب تاریخ اور ہسٹری کے اس پیریڈ میں آ کر چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھیں. ایک بات اور پوشیدہ ہے, یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں مائل سٹون کہہ رہا ہوں 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو, وہ کیوں ہے کہ یہاں سے باطل کی اسٹریٹجی بھی چینج ہو رہی ہے. کیسے؟ 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, 6ٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تو کام ہوا, مدرسہ 4000 سے زیادہ اسپیشلسٹ علماء اور شاگردان امام باقر و امام صادق علیہ السلام. مگر 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب عباسیوں کا رول اور ان کی حکومت کا آغاز ہو گیا تو پھر اہل بیت پر دائرہ تنگ ہونے لگا. 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر کے دیکھا گیا, کہا انہیں قید کر دیا جائے, انہیں بند کر دیا جائے. زندگی کا 14 سال مولا کا عرصہ قید میں گزار دیا, اہل و عیال سے دور رکھا, قید کر کے دیکھ لیا, خنجر دے کر بھیجا کہ جا کر کاظم کو قتل کر کر آؤ. خنجر لے کر گیا, قتل کرنے کی مصمم ارادے سے گیا, اور جب پہنچ کر اس کی نگاہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر پڑی منقلب ہو گیا. ایک تو نور امامت امام سے جھلکتا تھا, ان کی ایک خاص ہیبت, مگر خاص طور سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر لوگ منقلب ہو رہے ہیں. قتل کرنے سے انکار ہو رہا ہے, زہر دے کر بھیجا, آ کر مامون سے کہا یا معتصم سے کہا کہ ہم نہیں قتل کر سکتے, یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے, یہ زندہ لاش کی حیثیت سے زندان میں سو رہا ہے, میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں. یہاں تک کہ حبشہ سے ان نون اور انونیمس لوگوں کو بلایا گیا کہ جو دور دور تک 7ویں امام کو نہ جانتے ہو قتل کرنے, بس کسی طرح ہم پر نام نہ آئے. مگر انہوں نے بھی انکار کیا. ہوا کیا؟ قید کر کے دیکھا, کوئی سلسلہ کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی. اماموں کو قید کر کے دیکھا گیا, کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی. 7ویں امام کے بعد 8ویں امام, 8ویں امام کے بعد 9ویں امام. 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو کیا کیا کمسن ہے 9ویں امام, یعنی امام نقی کے والد امام جواد علیہ السلام کمسن ہے, کہا ایک کام کرتے ہیں, اب اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں, انہیں قید کرنا, انہیں زہر دینا, انہیں تلوار سے شہید کر دینا, اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا, ان سے ان کا کچھ نہیں جاتا, جتنا ان پر ظلم کرتے ہیں یہ اور ابھر کر آتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں انہیں دربار کا داماد بناتے ہیں. مامون نے اپنی بیٹی کا نکاح 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا, اس کم سنی کے عالم میں 8 یا 9 سال کی عمر میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد ہو رہا ہے مامون کی بیٹی کا, ام الفضل, جس کا نام روایت میں ملتا ہے. اور یہاں پر ذہن میں کیا ہے باطل کے, کہ یہاں پر محمد ابن علی رضا کو ایک کام کرتے ہیں, اپنے دربار کا داماد بنا لیتے ہیں, تو ہوگا یہ کہ جب یہ شاہی داماد بن جائیں گے اور دربار میں رہیں گے اور ان کی عمر بھی ابھی کچی ہے, تو ہمارے اعتبار سے ان کی تربیت ہو جائے گی. جب یہ ہماری اعتبار سے تربیت یافتہ ہوں گے تو یہ ویسا ہی سوچیں گے جو ہم چاہتے ہیں, ویسا ہی کریں گے کہ جس راستے پر ہم چلتے ہیں ویسا جو ہم کرتے ہیں. حالانکہ ان کی یہ سوچ خام خیالی تھی, نہیں جانتے تھے کم سنی کے عالم میں کسی امام کو مقید نہیں کیا جا سکتا، یہ گہوارے میں ہو تب بھی امام ہوتے ہیں، یہ مسلح پر ہو تب بھی امام ہوتے ہیں، میدان جنگ میں ہو تب بھی امام ہوتے ہیں، یہ کمسنی میں ہو تب بھی امام ہوتے ہیں، یہ پیری میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بزرگی میں ہو، تب بھی امام ہوتے ہیں۔ اور گہوارے کے اندر کلہ اژدر کو چیر کر میرے مولا کائنات علیہ السلام نے یہ ثابت بھی کیا تھا۔ لیکن بات یہاں سے اور آگے بڑھ رہی ہے، جب دربار کا داماد بنایا اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر جناب سمانہ سلام اللہ علیہا سے آپ نے عقد فرمایا، تو پروردگار عالم نے باطل کی اس سازش کو ایسے ناکام بنایا کہ ام الفضل سے مولا تقی کو اولاد نہیں ہے، یعنی مولا تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل امامت اس خاتون سے آگے نہیں بڑھ رہی کہ جس کا تعلق باطل طاقتوں سے۔ پروردگار عالم نے خاص انتظام فرمایا، جناب سمانہ مغربیہ، جناب سمانہ سلام اللہ علیہا وہ تشریف لے کر آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد مدینہ میں امام تقی علیہ السلام سے ان کا عقد ہو رہا ہے، اور ان بی بی کے ذریعے سے امام تقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام والسلام کی نسل ہدایت، نسل امامت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آپ طول تاریخ میں چلے جائیے، آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ کہاں کہاں ایسا تھا کہ نبی یا امام کی ایسی زوجہ کی جو نافرمان ہے، پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے امام کی نسل کو آگے نہیں بڑھایا۔ اور عزیزان محترم، جب بات دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی تو یہاں پر ایک نیا حربہ استعمال کیا گیا، یہاں پر آ کر پھر سے اسٹریٹجی چینج ہوئی کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھ لیا کہ اپنے دربار میں انہیں رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، مگر یہاں آنے کے بعد ہم انہیں کیا تبدیل کرتے، دربار کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو اب کیا کیا جائے، اب ایک کام کیا جائے، عبید اللہ جنیدی نام کا ایک ٹیوٹر انہوں نے ہائر کیا، اور دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں آ گیا اپنے دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ سارا مقدمہ تھا کہ جسے مہیا کرنا بہت ضروری تھا۔ دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام عبید اللہ جنیدی وہ شخص ہے کہ جسے ہائر کیا گیا ہے دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے کے لیے۔ چھ سال کی عمر ہے امام کی، یاد رکھیے گا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے کے لیے دربار کی جانب سے ایک شخص اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ جو آ رہا ہے کہ یہ پڑھائے۔ پڑھانے والے کو کیا کہا کہ دیکھو تم نے یہ بات بہت اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ ایک بات تو ہے کہ عام بچہ نہیں، بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کی سوچ کو ایسے بدل دینا ہے کہ یہ اسلامی قوانین سے ہٹ کر غیر اسلامی قوانین پر تربیت پا جائے۔ وہاں پر کیا کیا گیا، قید کر کے دیکھا گیا، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلا کر دیکھ لیا، کچھ نہ ہوا۔ ساتویں امام کو قید کر کے دیکھا، کچھ نہ ہوا۔ نوے امام علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا، رشتہ داری بھی ہو گئی، اس کے بعد دربار میں آنا جانا اتنا ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی سلسلہ امامت کو سمجھ نہ پائے۔ دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک معلم کو رکھ لیا، اب اس معلم کا کیا عالم ہے، حاضر سبی کی بات تو ہے، جو آپ کی خدمت میں بھی کچھ دیر پہلے عرض کی کہ حاضر سبی کہا جاتا تھا، اور ایک شخص آیا اور ایک دن عبید اللہ جنیدی کے جو متوکل کی جانب سے معین ہے دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک پڑھانے کے لیے، جن کے دادا جبریل کے استاد ہوں، انہیں کوئی کیا آ کر پڑھائے گا سکھائے گا۔ اور جن کا سینہ علوم کے جاری چشموں کی مانند ہے، کہ جن کے سینے میں کائنات کا ہر علم پوشیدہ ہے، پروردگار عالم نے جس سینے کے اندر علم مخزن علم قرار دیا ہے، انہیں کون پڑھائے گا؟ تو سوال کیا گیا کہ تم نے اس بچے کو کیسا پایا؟ کہا خبردار، اسے بچہ نہ کہنا، بل قولو کیف ذاک الشیخ، بلکہ یہ کہو کہ وہ شیخ جلیل کون ہے، وہ کیسے ہیں، انہیں کیسا پایا، یہ نہ کہو کہ وہ بچہ کیسا ہے، یہ کہو وہ شیخ جلیل وہ عالی مرتبت انسان کیسا ہے؟ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے پڑھا رہا ہوں، یاد رکھو میں روزانہ ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے علم کی بھیک حاصل کرتا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد۔ کہا کیا ہوا، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں اس بچے سے تلاوت قرآن کرنے کا کہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ بیٹا کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ، تو وہ بچہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ سورے کا نام لیجئے تلاوت میں کر کے سناؤں گا۔ یعنی میں اسے اختیار دیتا ہوں کہ آپ اپنی پسند کی جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، تو وہ بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اپنے اختیار سے نہیں، آپ کہیے وہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ میرے جملے ہیں، کہ یہ اس علی کا علی پوتا ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے رسول کی آغوش میں آئے ہیں، رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، تو مولا کائنات اس عالم فخر عیسوی کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں، کیا سناؤ، توریت کہے تورات سناؤ، انجیل کہے انجیل سناؤ، زبور کہے زبور سناؤ، قرآن کی ابھی تک ایک آیت نازل نہیں ہوئی ہے، حکم فرمائیے لوح محفوظ سے تلاوت کر کے قرآن کی آیتیں سناؤ۔ اللہ صلی علی محمد۔ اور مولا امام علی النقی علیہ السلام جیسے جیسے مولا کی عمر مبارک، جیسے جیسے عرصہ امام کی حیات طیبہ کا گزر رہا ہے، تو لوگ وہ کرامتیں اور وہ معجزات دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام کی ذات مقدس سے۔ امام مدینہ منورہ میں اسی مدرسے کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ جس مدرسے کی بنیاد پانچویں اور چھٹے امام نے رکھی، اور لوگوں کو نفقت یہ کہ علوم اہل بیت سے سرفراز فرما رہے ہیں، ان کے دلوں میں نور علم کو عطا کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی پریشانیوں کو بھی حل فرما رہے ہیں، لوگوں کی باس پرسی بھی کر رہے ہیں، خبرگیری بھی رکھ رہے ہیں، کس کی کیا مشکل ہے مولا امام نقی علیہ السلام اسے حل فرما رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کے اندر موجود جو افراد ہیں، ان کا تعلق کسی مسلک سے کیوں نہ ہو، ان کے دل میں علی النقی علیہ السلام کی محبت موجود ہے، کیونکہ کبھی دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام مسلک کی بنا پر کام کیا ہی نہیں کرتے تھے، مولا ہمیشہ انسانیت کی بنا پر کام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی مسلک کا امام نہیں تھا نقی ہادی، انسانیت کا امام بنا کر خدا نے بھیجا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد وہ دن آیا کہ والی مدینہ نے ایک خط لکھا متوکل عباسی کو، مولا مدینہ میں کام کر رہے ہیں، علوم کو فروغ دے رہے ہیں، صرف لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگ محبت رکھتے ہیں، اس لیے مولا کے سامنے مولا کے محضر مبارک میں ایک جم غفیر لگتا ہے لوگوں کا، کہ جو آ کر مولا سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہر مرحلے کے انسان کے لیے مولا کے پاس کچھ ہے عطا کرنے کے لیے، لوگ آتے ہیں، مدینہ پورا مولا کے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے، والی مدینہ نے خط لکھا، والی مدینہ نے متوکل کو خط لکھا، شکایتی خط، تہمت سے بھرا خط، کہ اچھا عموماً ہوتا بھی ہے کہ جو گورنرز ہوتے ہیں نا، یا جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ اپنے نمبرز کو بڑھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ان کا دشمن ہے ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے دل میں مزید ان کی جگہ گہری ہو جائے، اور وہ ان کی گورنری کے جو پانچ سال ہیں وہ اور بڑھ جائیں۔ تو یہ بھی خط لکھا اور متوکل کو یہ کہا کہ میں ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں دیکھتا، ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں دیکھتا، اور مجھے مدینہ میں نظر آ رہا ہے، اور یہ لکھا کہ وہ تمہارے خلاف لشکر تشکیل دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف خروج کرنے والے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ امام نقی علیہ السلام کو بھی علم ہوا کہ خط لکھا گیا ہے، امام علیہ السلام نے بھی متوکل کو ایک خط لکھا، اور اس بات کو رفع کرنے کی تہمت, رفع تہمت کے لیے امام علیہ السلام نے خط لکھا اور کہا اے متوکل, جو تجھے والی مدینہ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اس میں کوئی صداقت موجود نہیں ہے, اور ہماری جانب سے مطمئن رہنا کہ ہم تیرے خلاف کوئی خروج کوئی عمل کرنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد متوکل کا خط, امام کے خط کے جواب میں متوکل کا خط آیا, نفاق سے بھرا ہوا خط. کیا کہا؟ آپ تو رسول کی نشانی ہیں, آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کا میرا اتنا دل ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سامرہ آ جائیں, اور میں یہاں سے افراد بھیج رہا ہوں کہ جو آپ کو ریسیو کر کے میرے پاس لے کر آئیں گے, اور پھر آپ کے دیدار سے میں منور ہو جاؤں گا, اور میرا دل چاہ رہا ہے, اشتیاق رکھتا ہوں آپ کی زیارت کا, سامرہ تشریف لے آئیے. اور جو یہاں سے 300 افراد گئے ہیں, تقریباً 300 افراد مدینہ کے لیے سامرہ سے گئے ہیں, انہیں کہا کہ پیار محبت سے لے کر آنے کی کوشش کرنا, اور اگر گرفتار کر کے لے کر آنا. امام کو لینے کے لیے یعنی سامرہ جانے کے لیے یہ 300 افراد تقریباً مدینہ پہنچے ہیں, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. امام نے کہا, بعض روایت میں ملتا ہے کہ 3 دن کی مہلت, بعض روایت میں مختلف انداز سے ملتا ہے, لیکن امام نے خاص وقت مانگا تاکہ سامان سفر کو مہیا کیا جائے, سامان سفر خود بھی مہیا کیا اور لوگوں سے بھی کہا. اچھا, گرمی کا دور ہے, سخت گرمی کا دور, اور مدینہ کی گرمی ہو یا عراق کی گرمی ہو, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے جو یہاں پر بھی سلسلہ ہوتا ہے, شدید گرمی کا دور ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم سامان سفر مہیا کر رہے ہیں, کچھ وقت لگے گا, ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ سامان کے جو ہم تیار کر رہے ہیں اپنے سفر کے لیے وہ تم بھی تیار کر لو, ذرا سردی کے کپڑے اپنے ساتھ رکھ لو, ٹھنڈ کے کپڑے رکھ لو. آپ دیکھیے, ٹھنڈ کے کپڑے اپنے ساتھ رکھو, جس کے دل میں ایمان کا نور روشن تھا, ایک فرد تھا, وہ صرف ایک فرد تھا, ان 300 میں سے فقط ایک تھا, اور اسے اتنی سننی پڑ رہی تھی 299 لوگوں سے, اسے بار بار تانے کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اسے کریٹیسائز, وہ لوگ اس شخص کے اعتبار سے اتنا تو جانتے تھے کہ اس کے دل میں امام معصوم کے لیے اور اہل بیت کے لیے سافٹ کارنر ہے, لہذا جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی ان کے دل میں تو ایمان نہیں تھا, وہ تو بلکہ اہل بیت سے نفرت رکھتے تھے, وہ دوسرے افراد کی جو بار بار یہی کہتے تھے کہ او دیکھو تمہارے امام نے یہ کر دیا, او دیکھو جن سے تم محبت کرتے ہو انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, ان پر یہ اعتراض, ان پر یہ اعتراض, اور یہ ان اعتراضات کو اور طنز کو سن رہا ہے. گرمی کا دور ہے, اس میں سردی کے کپڑے اور شالیں رکھنے اور اونی کپڑوں کے رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے, کیا منطق بنتی, کیا لاجک بنتی ہے, اگر آج کل کی زبان میں ایک آ جائے, کیا لاجک ہے, لاجک سے بات سمجھ میں نہیں آئی, دماغ میں نہیں بیٹھی. ایک بات یاد رکھیے گا, جب کوئی بات, جب کوئی امر حکم خدا سے ٹکرا رہا ہو نا, ایک طرف حکم الہی ہو اور ایک کی لاجک ہو, لاجک کو چھوڑ دیجئے گا, حکم الہی پر عمل کیجئے گا. اور اس کی مثال ہے, اس کی مثال ہے حضرت نوح کا بیٹا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا ولدی ارکب معنا, یا بنیا ارکب معنا, ہمارے ساتھ اس سفینے میں, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. سآوی الی الجبل یاسمنی من الماء, ارے میں تو اس پہاڑ پر جاؤں گا, وہ مجھے بچائے گا اس طوفان سے. اور لاجیکلی وہ غلط بھی نہیں تھا, تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ آج جہاں پر نجف اشرف کی سرزمین ہے یہ پہاڑ وہیں پر تھا, اور کوفہ شہر کے اندر ریزیڈنٹ تھے حضرت نوح علیہ السلام, ان کی پوری امت کوفہ شہر کے اندر رہتی تھی, اتنا قدیم ہے حضرت شہر کوفہ. البتہ شہر نجف میں کچھ نہیں تھا, شہر نجف میں کیا تھا, وہ اس وقت کی دنیا کا ہائیسٹ پیک تھا کہ جو نجف اور کوفہ کے آس پاس پھیلا ہوا تھا, ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو بچے نے غلط بھی نہیں کہا, لاجیکلی تو بات صحیح کہی ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لاجک کے سامنے حکم الہی تھا, اللہ کے نمائندے, اللہ کے نبی کا حکم تھا. تو کیا ہوا, پہاڑ پر چلا گیا, پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, حد یہ تھی کہ تاریخ نے عبرت بنا دیا, پہلے اس پہاڑ کو ڈبایا اور اس کے بعد اس نافرمان نبی کو ڈبایا. اسی انداز سے یہاں پر بھی ہوا کیا ہوا، یہ قافلہ چلا مدینہ سے، اب سامرہ کے لیے مولا کی روانگی ہے، مدینہ سے سامرہ کی جانب مولا کی روانگی. بس میں کچھ مختصر معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل رات بھی اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، دسویں امام حضرت امام علی النقی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس ہے، جس امام کی آج ولادت کا جشن منا رہے ہیں، کل رات انہی امام کی شہادت کا غم منانے کے لیے ہم سب انشاءاللہ یہاں پر دوبارہ سے جمع ہوں گے، کیونکہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی امام بارگاہ میں کل انشاءاللہ. تو اب جو معروضات رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئیں گے، اور تقریباً اب جو معروضات میں سوچ کر آیا تھا وہ سارے کے سارے کل کے لیے ملتوی ہوں گے انشاءاللہ. کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ چلا، تیاری مکمل ہوئی، یہ قافلہ چلا، اور لوگ سارے کے سارے اس وقت امام ہادی پر ایسے ہنس رہے ہیں جیسے حضرت نوح کی امت حضرت نوح پر اس وقت ہنس رہی تھی جب وہ گرمی کے عالم میں کشتی بنا رہے تھے. مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اس ملک میں، اس ایریا میں، اس جیوگرافیکل ایریا کے اندر، یہاں پر اس لوکیلٹی کے اندر بارش تو بڑی مشکل سے ہوتی ہے، قحط کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہاں کہاں بارش ہوگی، اور اتنی بارش کے سیلاب آئے گا کہ جس کے بعد کشتی کی ضرورت ہوگی، نعوذ باللہ من ذلک، نان لاجیکل کام کر رہے ہیں. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہنسا کرتے تھے، اسی طرح سے دسویں امام علیہ السلام پر بھی ہنس تو رہے، مخالف ہے، لیکن ہونے والا کیا ہے وہ سماعت فرمائی. راستے میں چل رہے ہیں اور جو ان کا طریقہ تھا اس ایک کو چھوڑ کر 299، میں بات سمجھانے کے لیے ساری 299 اور اس انداز سے، لیکن کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم امام تمہارے علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ ایک جب قیامت ہوگی، بہرحال اعتراضات اور اشکالات جو وارد تھے ان پر تو بات چیت ہوتی ہی رہتی تھی، جیسے آج بھی ہوتی ہے، جب انسان کہیں پر کسی محفل میں چلا جاتا ہے تو اعتراضات جو سوالات ذہن میں ہوتے ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے، ان کے جوابات دیے جانے چاہیے بہترین انداز سے، کیونکہ سوال علم کی چابی ہے، سوال بیدار ذہنوں کی علامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سوال ہو رہا ہے. کہا کہ تمہارے امام یہ کہتے ہیں، یعنی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین کے ہر ٹکڑے سے پروردگار عالم 70-70 افراد کو اٹھائے گا، زمین کے ہر ٹکڑے سے ایک ٹکڑا جب کھلے گا تو اس میں سے 70 لاشیں یا 70 افراد نکلیں گے. یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو وہ ماننے والا، اب یہاں پر ذرا سا تربیتی پہلو ہے، اس ماننے والے کے پاس، امام کے چاہنے والے کے پاس جواب نہ تھا، جواب نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط نہ سمجھا، اپنا نقص جانا، اور اس نے کیا جواب دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تو ہمارا دین ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہے ہی غلط، نعوذ باللہ، تم صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ تمہاری بات اٹریکٹو ہے، لاجیکل ہے. وہ ماننے والا امام کا یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے امام علیہ السلام نے کہا ہے تو حکمت سے خالی نہ ہوگا، یہ اور بات ہے کہ حکمت کیا ہے میں نہیں جانتا، مجھے وقت دو میں تمہیں پتا کر کے بتاؤں گا اس کا جواب. جب میرے مولا علی ابن ابی طالب صدیق اکبر اور فاروق المبین نے یہ کہا ہے تو جو کہا ہے وہی ہوگا، کیونکہ رسول نے فرمایا الحق مع علی والی علی ما الحق والحق ما علی. اچھا یہ بات ہوتی رہی، قافلہ آگے بڑھتا رہا، ایک ایسا موقع آیا کہ جس رات ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پر تیز آندھیاں چلنے لگیں اور یہ ہوائیں آہستہ آہستہ سرد ہونے لگیں، اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں کہ اس کے بعد بارش ہوئی، بارش کے ختم ہونے کے بعد اتنی سرد ہوائیں چلیں کہ لوگ سردی سے، ٹھنڈ سے ٹھٹھرنے لگے. اور اب وہ افراد کے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اونی کپڑے اور وولن کپڑوں کے لینے پر مولا پر ہنس رہے تھے، وہ رو رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، یہ تو مشیت الہی کے جاننے والے نکلے، یہ تو علم کا خزانہ سینوں میں رکھنے والے نکلے، یہ تو حق کے حقیقی نکلے، اب کیا کریں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جن کے پاس ہے اور جو میرے ساتھ چلے ہیں مدینہ سے، جنہیں میں نے اضافی کپڑے دیے تھے گرمی کے، وہ جتنوں کو دے سکے اتنوں کو دیں، اتنوں کو بانٹیں، جن کے پاس نہیں ہے شیئر کریں تاکہ کوئی نقصان میں نہ رہے. یہ کرم کا دروازہ ہے. مگر پھر بھی یہ ہوا کہ 100 کے قریب افراد زندگی کے ساتھ لڑ نہ سکے اور وہیں پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جلدی کرو، کیا کیا جائے؟ امام سے پوچھا گیا کہ انہیں دفنانا ہے، اتنے سارے افراد، کیسے دفنایا جائے؟ وقت کم ہے، اور 100 افراد کو دفنانے میں کتنا وقت چاہیے، کتنی زمین چاہیے، کیا کیا جائے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک بڑا سا گڑھا بناؤ اور یہ سارے کے سارے اس گڑھے کے اندر دفنا دو۔ تو جس نے ایک زمین کے ٹکڑے سے 70 افراد کے مبعوث کیے جانے پر اعتراض کیا تھا، اسے بھی جواب مل گیا اور ایک گڑھے کو تیار کیا گیا اور اسی کے اندر تقریباً وہ 100 افراد انہیں وہاں پر دفنا دیا گیا۔ کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا تھا اور تمہارے مولا نے بھی بالکل صحیح کہا تھا۔ اور یہ بات اس انداز سے آگے بڑھی کہ مولا پھر سامرہ پہنچے ہیں، اور سامرہ پہنچنے کے بعد جو امام نے تقریباً اپنی زندگی کا آدھا حصہ، تقریباً 20 یا 21 سال مولا نے مدینہ میں گزارے ہیں، اور 19 یا 20 سال امام ہادی علیہ السلام نے شہر سامرہ میں گزارے۔ انشاءاللہ کل کی رات کی جو مجلس شہادت امام علی النقی الہادی علیہ السلام ہے، اس میں مولا کی سامرہ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، ضرور شرکت فرمائیے گا۔ جناب سیدہ کو کل پرسہ پیش کریں گے، امام زمانہ کو کل پرسہ پیش کریں گے، ان کے جد بزرگوار، ان کے دادا کا، اور آج کی رات جو ولادت ہے 10ویں امام کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں بخدمت امام صاحب العصر والامر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اس در پر آئے ہیں، اس فرش پر آئے ہیں، اس فرش پر آئے ہیں کہ اس در پر آئے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو وہ دن کے جو اس گھرانے کے اندر عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس دن کیوں یہ خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ آئیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آج کے رات کی مولود ہستی امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، تجھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا واسطہ، بارِ الٰہ جتنے مومنین اور مومنات یہاں اس فرش پر حاضر ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار ان کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، مومنین اور مومنات کی مشکلات کو دور فرما، بارِ الٰہ جیسا ہمیں تو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا ہمیں اہل بیت علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، بارِ الٰہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، انہیں سلامت رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور امام کے آبان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، آج جن مرحوم کی برسی کے اعتبار سے اس مجلس سے عزا کا انعقاد کیا گیا تھا، مرحوم یوسف علی لال جی اور مرحوم محمد اقبال لال جی، خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے، اور آپ تمام کے مرحومین، آپ کے لواحقین کے مرحومین، رشتہ داروں کے مرحومین، متعلقین کے مرحومین، شہداء کرام، مراجع اعظام، ان مرحومین مومنین مومنات مرحومات پر کہ جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آپ تمام مومنین سے گزارش یہی کی جاتی ہے کہ فرش پر تشریف رکھیے گا، ذکر کا وہ حصہ کہ جو مدح خانی اور مدح سرائی کا حصہ ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، عقیدت کے پھول نشاور کیے جائیں گے اور ہم انہیں بارگاہ میں اپنی جھولیوں میں سمیٹیں گے۔ ایک مرتبہ پھر قبولیت اعمال کی نیت سے سارے مل کر بلند آواز میں درود بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔
حضرات کو جشن ولادت باسعادت امام علی مقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آنے والے وقت میں جو ہے زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے درمیان دو منتخب خوان ہیں، برادر مہدی عباس اور مرزا محسن صاحب، تو وہ دو حضرات بھی پڑھیں گے۔ باواز بلند نعرہ استقبال۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا منتخب خوانی کے لیے مہدی عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ باواز بلند نعرہ استقبال۔
صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج ماں میں نقی کی بات کریں، آج ماں میں نقی کی بات کریں، کبریا کے ولی کی بات کریں، آج ماں میں آ گیا بات کریں، ایک نئی روشنی کی بات کریں، آؤ مل جل کے بزم مدحت میں جانشینے تقی کی بات کریں، جانشینِ تقی کی بات کریں، نام جس کا علی لقب ہے نقی، اس شبیہِ علی کی بات کریں، اس شبیہِ علی کی بات کریں، جس کے آگے ہے معتصم لاچار، علم کے اس دھنی کی بات اور جس کو ہو فوقیت بزرگی پر، کیوں نہ اس کم سنی کی بات کریں، جو فرشتوں کی جھولیاں بھر دے، کیوں نہ ایسے سخی کی بات کریں، آسمان پر بھی جس کا چرچا ہو، ایسے دریا دلی کی بات کریں، صبر سے ظلم کو جو زیر کرے، ایسے شیرِ جری کی بات کریں، جو امامِ نقی کے دشمن ہیں ان سے کیوں دو ستی کی بات کریں, اور گردش وقت سے نہ ہو بیتاب. اب علی ان نقی کی بات کریں, آج امام نقی کی بات. درود بھیجی محمد والے میں.
سرات جناب مہدی عباس صاحب, اور میں جناب مرزا محسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. بابا سے بولے نعرہ سلوا.
سلام بلند تر سلوات کر دیا.
حضرت نقی جہاں میں تشریف لا رہے ہیں, صلوات کے محب سب نعرے لگا رہے. نعرہ حیدری. حضرت نقی جہاں میں تشریف لا رہے ہیں, دسواں نبی کا نائب پیدا ہوا جہاں میں, خوش ہو کے مومنی سا یہ گل مچا رہے مشکل کشائی کرنے. سب قلقتِ خدا کی مشکل کشائی کرنے, سب قلقتِ خدا کی مشکل کشا کے پوتے دنیا میں آ رہے. چاند سے نقی کے پر نور یہ زمانہ ہے, چاند سے نقی کے پر نور یہ زمانہ, عالم کو حق کے جلوے سرور دکھا رہے. پیدا ہوا حسینی دسواں خلیفہ سب کا, پیدا ہوا حسینی دسواں خلیفہ سب کا, خوش ہو کے شادیاں مومن بجا رہے.
بابا سے نظر آپ
اس روز ایک غیر بھی اپنا لگا مجھے, اس نے کہا حسین تو اچھا لگا مجھے, اس نے کہا حسین تو اچھا لگا. چھ ماہ کے صغیر نے کیا قد بڑھا دیا، چھ ماہ کے صغیر نے کیا قد بڑھا دیا، اور وہ جو ہرملا تھا جو بچہ لگا مجھے، اور وہ جو ہرملا تھا وہ بچہ لگا مجھے، ہرما کا لفظ سنتے ہی خاموش ہو گیا، یہ افتتاح ہے صبر کا اجالا لگا مجھے، عباس کے علم کو جو دیکھا نگاہ نے، عباس کے علم کو جو دیکھا نگاہ نے، فتووں کی ہر پہنچ سے اونچا لگا مجھے، فتووں کی ہر پہنچ سے اونچا لگا مجھے، وہ کیا تھا جس کے سائے میں مجلس بپا ہوئی، صدقے دعائے فاطمہ زہرا لگا مجھے، ہر حال میں کہی ہے مصدق نے حق کی بات، جیسا لکھا غلام علی کا لگا مجھے،
ابھی آپ کے سامنے خوبصورت ترنم میں جناب میری مرزا محسن صاحب جو ہے مرتبہ پیش کر رہے تھے، اور بابا سے بولوں نعرہ سلوات جناب میں مولانا ساجد حسین وکیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ زیارت پڑھا دیں، بابا سے بولوں نعرہ سلوات
امام علی النقی علیہ السلام میں محسوس کرتے ہوئے زیارت کے یہ الفاظ ادا کریں گے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین ویا شفیع المذنبین المخاطب بطه وياسين، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أئمة البقيع ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا إمام المتقين يا سيد الوصيين يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على الخصوص سيدي ومولاي بالفضل العباس قمر العشيرة وحامل لواء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا آل الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الأنوار السلام عليك يا زين الأبرار السلام عليك يا سليل الأخيار السلام عليك يا عنصر الأطهار السلام عليك يا حجة الرحمن السلام عليك يا ركن الإيمان السلام عليك يا مولى المؤمنين السلام عليك يا ولي الصالحين السلام عليك يا عالم الهدى السلام عليك يا حليف التقى السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك أيها الأمين الوفي السلام عليك أيها العالم الرضي السلام عليك أيها الزاهد التقي السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين السلام عليك أيها التالي للقرآن السلام عليك أيها المبين للحلال من الحرام السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك أيها الطريق الواضح السلام عليك أيها النجم اللايح أشهد يا مولاي يا أبا الحسن أنك حجة الله على خلقه وخليفته في بريته وأمينه في بلاده وشاهده على عباده وأشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى وأشهد أنك المطهر من الذنوب المبرئ من العيوب والمختص بكرامة الله والمحبوب بحجة الله والموهوب له كلمة الله والركن الذي يلجأ إليه العباد وتحيا به البلاد وأشهد يا مولاي أني بك وبآبائك وأبنائك موقن مقر ولكنت ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي ومنقلبي ومثواي وأني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم مؤمن بسركم وعلانيتكم وأولكم وآخركم بأبي أنت وأمي والسلام علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة السلام عليك أيها الإمام الرؤوف ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان يا حجة ابن الحسن الأمان 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 سيدي يا مولاي. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا مظهر الإيمان يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصاره وآوانه ومن شيعته ومن محبيه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.